بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم كثيرت کے دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 41 سورۃ الانفال اور جنگ بدر تعلق سے ہم بات کر رہے تھے، اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 41 پر، 41 پر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، بے شک جو کچھ تم لوگوں نے غنیمت حاصل کر لی، فَأَنَّ، بے شک، لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے، خُمُسَهُ، پانچواں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے لیے. کس کے رشتہ دار؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار. وَلِيَتَامَى، اور یتیم، اور یتیم انسانوں میں سے وہ ہوتا ہے جس کے بلوغ سے پہلے والد وفات پا چکا ہو، بلوغ کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا، بالغ شخص یتیم نہیں ہوتا. بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں باہر، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، مانگنے والے، عمر 30 سال 40 سال کہتے میں یتیم ہوں، تو 30 40 سال کا شخص یتیم نہیں ہوتا. نابالغ بچہ، نابالغ بچے کا والد وفات پا جائے تو اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے. والمساکین، اور مسکین، اور مسکین اور فقیر دو مترادف ایک جیسے لفظ ہیں، اگر الگ الگ بیان کیے جائیں تو دونوں میں دوسرا ایک دوسرے کا معنی حاصل کر لیتا ہے. یہاں پر المساکین سے مراد فقیر اور مسکین دونوں ہیں. فقیر اسے کہتے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین اسے کہتے جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح، لیکن اس کی ضروریات زندگی اس کچھ چیز سے پوری نہیں ہو سکتی، پھر بھی وہ محتاج رہتا ہے. وابن السبیل، اور مسافر، پانچ ہو گئے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک، ولذی القربى دو، والیتامى تین، والمساکین چار، وابن السبیل پانچ. یہ پانچ حصے ہیں، باقی حصے کس کو ملیں گے؟ المجاہدون فی سبیل اللہ، جنہوں نے جہاد کیا ہے. 95% کی تقسیم مجاہدین کے لیے ہوتی ہے، ان کی تعداد 100 ہے، 200 ہے، 1000 ہے، 10000 ہے، 95% ان کے لیے ہے. یہاں پر 314 کی تعداد تھی صحابہ کرام کی جنگ بدر میں، تو باقی جو حصہ ہے اس کی تقسیم جو ہے وہ اس 95% سے ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ ذی القربہ سے مراد کون ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ذی القربہ سے مراد، بعض علماء نے کہا ہے کہ بنو ہاشم ہیں سارے، اور یہ قول جو ہے مرجوح قول ہے. بعض نے کہا ہے بنو ہاشم ہیں، اور اس میں بن المطلب ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ رشتہ دار قبیلے ہیں سارے ہیں. اور صحیح قول جو ہے، جو امام احمد بن حنبل کا ہے، امام شافعی کا قول ہے، اور جمہور علماء محققین کا قول ہے، وہ یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بن المطلب. اب بن المطلب کون ہیں؟ بنو ہاشم تو معروف ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے؟ هو محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. عبد مناف کے چار بیٹے تھے، ایک ہاشم تھے، اور ایک مطلب، ایک نوفل، اور ایک عبد شمس. چار بیٹے تھے مطلب کے، عبد مناف کے، عبد مناف کے چار بیٹے تھے، ہاشم ایک ہے. ہاشم اور مطلب جو ہیں، بنو ہاشم تو معروف ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچے ہیں سارے، عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں وہ ان کے بھائی ان کے اولاد. جب مشرکین مکہ نے 3 سال قید با مشقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو، کو یہ سزا سنائی، شعب ابی طالب میں حصار کیا، تو ان کے ساتھ مشرکین میں سے بنو المطلب نے بھی ساتھ دیا. سمجھے ذرا مسئلے کو، بنو المطلب نے بنی ہاشم کا حصار تھا، باقی جو عبد مناف کے بیٹے تھے 3، عبد شمس، نوفل اور مطلب، بنی ہاشم پر تو حصار ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور صحابہ کرام کی وجہ سے، شعب ابی طالب بھی. تو بنو المطلب نے کیا کیا، انہوں نے اہل اسلام کا اس حصار میں ساتھ دیا، تو مشرکین نے ان کو بھی یہ سزا سنا دی. لیکن دادا ایک ہے سب کا، لیکن جب انہوں نے مومنوں کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، عبد المطلب کے مشرک تھے، بنی ہاشم میں سے تھے، ان کا ساتھ دیا قومیت کی وجہ سے صحیح، تو مشرکین ان کو بھی یہ سزا سنا دی کہ یہ لوگ بھی اب اس سزا میں شامل رہیں گے، اور ان کو بھی ہر خیر سے محروم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھے، جب انہوں نے شرک کی حالت میں صحیح، اس حالت میں ساتھ دیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، مومنوں کا، مشکل حالت میں، تو ان کی اولاد کو اب اس خمس میں حصہ دے دیا گیا. تو خمس میں جو ذو القربہ ہیں وہ کون ہیں؟ بنو ہاشم اور بنو المطلب. عبد المطلب نہیں، سمجھیں ذرا، عبد المطلب علیہ وسلم کے دادا ہیں. مطلب، عبد المطلب کے کون ہیں؟ چاچا ہے، ہاشم کے بھائی ہیں نا مطلب. عبد المطلب کون ہیں؟ ہاشم کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. مطلب کون ہیں؟ ہاشم کے بھائی ہیں، عبد المطلب کے کیا ٹھہرے؟ چاچا ٹھہرے. مسئلہ حل ہوا؟ جی. یہ تقسیم ہے غنائم کی. صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، یسألونک عن الانفال، 40 آیتوں میں جواب نہیں ملا، 40 آیتوں کے بعد اب 41ویں آیت میں جواب ملا ہے. یہ تفصیل ہے تقسیم کی، ٹھیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم آمنتم باللہ، یہ تقسیم ہو چکی ہے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہو. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس چیز پر اگر تم ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلے، الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہے، تو پھر تقسیم جیسی بھی ہے اس کی تمہیں پروانی ہوگی، کیونکہ ایمان کی بنیاد پر تم سن رہے ہو اور سیدھا دل میں اتر رہا ہے، اور دل میں جب ایمان کا نور ہوتا ہے تو پھر تقسیم عین انصاف کے مطابق نظر آتی ہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تب تقسیم میں بھی کوئی نہ کوئی مشکل کہیں سے نظر آتی ہے. اللہ کا فیصلہ ہو گیا تو صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے، اس اللہ تعالیٰ فوراً ان کو یاد، کیا یاد کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کنتم آمنتم باللہ، تقسیم ہو چکی ہے، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو یہ مسئلہ سمجھ لو. اچھا، وما انزلنا علی عبدنا، اور اگر اس چیز پر بھی تم ایمان لے آئے ہو یا لا چکے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا، کیا نازل کی؟ قرآن مجید، الوحی اور صحیح حدیث، قرآن مجید. علی عبدنا، علی رسول نے نہیں فرمایا، علی عبدنا، جنگ میں کامیابی ہوئی ہے اس لیے کہ میرا ہی پیارا ہے، میرا ہی بندہ ہے، اس نے مجھ سے مانگی ہے مدد، میں نے اپنے بندے کو، اپنے پیارے بندے کو خاص مدد سے نوازا بھی ہے اور اپنے فرشتے بھی نازل کیے ہیں. تو یہاں پر رسول کا لفظ نہیں ہے، دیکھا عبدینا، علی عبدینا کس وقت، وہ جہاں پہ دیکھے شرف، دیکھے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہی شرف ہے، عبودیت میں ہی شرف ہے. جیسے کسی زمانے میں جب کہا جاتا ہے نہیں، فلان فلان کا غلام ہے، یہ فلان جو ہے یہ ابو طالب کا غلام ہے، اور فلان جو ہے یہ فلان سردار کا غلام ہے، تو سرداروں کے غلام ویسے ہوتے جیسے عام لوگوں کے غلام ہوتے، جو سردار نہیں ہوتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلان میرا بندہ ہے, اس سے بڑا کوئی شرف ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. سب دعوت ہم سب کرتے ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, جب اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے فلان میرا بندہ ہے, تب کیا کہنا ہے؟ یوم الفرقان جو کچھ ہم نے نازل کیا. فرقان کے دن, فرقان کا دن کون سا ہے؟ جنگ بدر کا دن, جب کامیابی ہوئی ہے. فرقان کا دن, حق اور باطل کو الگ الگ کیا گیا, تمیز کی گئی, جدا ہو گئے حق اور باطل. فرقان, فرق حق اور باطل کے بیچ میں بیان کرتا ہے, اس لیے جنگ بدر کے دن کا نام فرقان بھی رکھ دیا گیا ہے. یوم الفرقان قرآن مجید میں جنگ بدر کے دن, کامیابی کے دن میں یوم الفرقان ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو, اپنے بندے کو, اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے نوازا, اور اپنے دشمنوں کو, مجرموں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا ہے. اور ہر زمانے میں جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ٹھہرایا اور اپنے سارے معاملات اپنے رب کے سپرد کیے, مشکل سے مشکل حالات میں, واللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. کیسے آئے گی, کب آئے گی, ہمارے بس کی بات نہیں ہے, لیکن کامیابی ضرور آئے گی, چاہے تھوڑی دیر کے بعد کیوں نہ ہو. ہمیں حکم دے گا صبر کرنا ہے, موت سامنے تب بھی صبر کریں. جی ہاں, اگر مر گئے تو صبر پہ مریں گے نا, اللہ کی رضا کے لیے موت آئے گی نا. بے صبری میں مرنا ہے, ویسے بھی تو مرنا ہے نا, بے صبری مرنا ہے یا صبر کر کے مرنا ہے؟ اور یہ کس نے کہا کہ موت ہمیشہ, میں بار بار کہتا ہوں, کیا موت ناکامی ہوتی ہے؟ کیا خیال, اگر موت ناکامی ہوتی تو کوئی نبی نہ مرتا, اللہ کا کوئی پیارا نہ مرتا, کیا خیال ہے؟ اس مطلب ہے موت ناکامی نہیں ہے. ناکامی کیا ہے؟ کہ موت آئے کس حالت میں, کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اس سے بڑھ کر کیا ناکامی ہے؟ مال و دولت دنیا تو ادھر چھوڑ کے جائیں گے نا سب, ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ باقی رہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور موت آتی ہے, چاہے صبر کی کڑواہٹ کو پیتے ہوئے موت آتی ہے, تو اس سے بڑھ کر کیا شرف والی موت ہوگی. یوم الفرقانی یوم التقى الجمعان, یہ وہ دن ہے جب دونوں گروہ, دونوں جماعتیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی. کون سی جماعت؟ اہل ایمان کی جماعت اور اہل کفر کی جماعت. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن فیکون سے ان کافروں کو مٹا دیتا اور اپنے مومنوں کو, پیاروں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا, کن فیکون سے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ڈھیل دیتا ہے, اس کی مطلب نہیں اللہ تعالیٰ عاجز ہے, اللہ تعالیٰ قادر نہیں, نہیں, حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی, جیسے آگے بیان ہوگا اور پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. آزمائش ہی مومنوں کے لیے, پتہ کیسے چلے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے, کون دعوے دار ہے, کس کے قدم ثابت ہے, کس کے قدم ڈگمگا چکے ہیں یا کس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں. یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا جب موت سامنے آتی ہے اور انسان پھر دیکھتا ہے اپنی دنیا کو ایک آنکھ سے, اور پھر اپنے اس آج کو جس کو بھیانک سمجھتے ہیں بعض لوگ, آج ہم نے مرنا ہے, دوسری آنکھ سے اپنی موت کو دیکھتا ہے, ایک آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہے, تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے میں نے کرنا کیا. مومن ہمیشہ ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں, اللہ کی رضا کہاں پہ ہے, دنیا ہاتھ میں آئے نہ آئے, آخرت نہیں جانی چاہیے اپنے ہاتھ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاملہ حل ہو گیا, سوال کا جواب مل گیا. اچھا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب جنگ بدر کا نقشہ دیکھیں سورۃ الانفال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا, جب تم لوگ مدینہ کے قریب والے جگہ پہ تھے. عدوۃ الدنیا مدینہ سے قریب والے جگہ پہ تھے, وہم بالعدوۃ القصوى, اور وہ لوگ مدینہ سے دور والی جگہ پہ تھے. یعنی تم لوگ مدینہ سے قریب تھے, میدان جنگ تو ایک ہے لیکن جس طرف آپ تھے وہ مدینہ سے قریب, جس طرف وہ تھے وہ تھوڑے سے دور تھے. والرکب اسفل منکم, اور جو قافلہ تھا جس کے لیے تم لوگ گھر سے نکلے تھے وہ تو نیچے بہت ہی دور تھا, قریب دشمن تھا جس سے جنگ کرنی تھی, جس کو تم نہیں چاہتے تھے, جنگ تو نہیں چاہتے تھے نا, جنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھے. سبحان اللہ, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرمان آگے وضاحت ہوگی. اب یہ ابتدا یہاں سے کیوں ہے, قافلہ جس کے لیے تم نکلو اسفل منکم, وہ تو دور ہے تم سے, ہے بھی نیچے, تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا, یہ جو تمہارے سامنے کھڑے نا یہ دشمن ہے، اب ان سے کوئی معاملہ نپٹنا ہے، کیسے نمٹیں گے ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم لوگ وعدہ کرتے نا یا جنگ کرنے کا کوئی وقت مقرر کر دیتے تو ہم اس وقت میں اے مشرکو تم سے جنگ کریں گے، یا مشرک کہتے اے مومنو ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو وعدہ پورا نہ کر سکتے تم لوگ. پہلی جنگ ہے، پہلی آزمائش ہے. دین اسلام فطرت کا دین ہے، دین اسلام کوئی خیالی دین نہیں ہے، کوئی فکشن نہیں ہے، لوگوں کے آرزوؤں کے مطابق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر قائم ہے. ہر چیز آپ دیکھیں جو مشکل چیز مشروع ہوئی ہے شریعت میں، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اگر فرض کیا گیا تو آہستہ آہستہ فرض کیا گیا، بے قدم نہیں ہوا. اگر کسی چیز سے دل جڑی ہوئی اسلام سے پہلے اور اسے منع کرنا غرض تھی، اس کو بھی آہستہ آہستہ حرام کیا ہے. تو فرائض آہستہ آہستہ فرض ہوئے، اور جو محرمات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ان کو حرام کر دیا گیا. جبکہ جی چیز سے دل جڑے ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ دین رحمت کا دین ہے، رب رحمان رحیم ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، قرآن مجید شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، تو پورے دین کی بنیادی رحمت پر قائم ہے. جب دین ہی رحمت کا، تو زحمت کہاں سے آئے بھائی؟ کوئی سوال پیدا ہو، زحمت کا سوال پیدا ہوتا ہے. زحمت ان لوگوں کے لیے، عذاب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین کو غلط سمجھا اور غلط عمل کرنا شروع کیا. کاش کہ اس دین کو اللہ جیسا کہ ہے، جیسا کہ نازل اللہ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے، اگر وہ سمجھ لیا جاتا واللہ آج امت میں انتشار نہ ہوتا. کوئی سوچ سکتا ہے مسلمان قتل کر کے کہہ گئے جہاد ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ واللہ عجب بات، دیکھو لوگ کہاں تک پہنچ گئے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ لوگ کسی قبر کا طواف کر کے، اللہ کے گھر کے جیسے طواف ہے ویسے سات چکر طواف کر کے اس قبر کو سجدہ کر کے اس سے مانگتے اور کہتے ہیں عین توحید ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن یہ بگاڑ کب پیدا ہوا؟ بدعات یا خرافات کب امت میں آئیں؟ جب اصل سمجھنے کا منہج، جو صحیح منہج، جو صحیح راستہ سمجھنے کا، اسے پسے پوچھ ڈال دیا. پھر ہوا نفس ہے، پھر خواہشات نفسانی ہے، عقل ہے، کشف ہے، وجد ہے، ذوق ہے، خواب ہے، پتنی اندھی تقلید ہے، کون سے شر کے دروازے نہیں کھلے. خواہشات نفس پہلے بھی موجود تھی، عقل پہلے بھی تھی، خواب پہلے بھی دیکھے جاتے تھے، کشف و رج پہلے بھی ہوتا تھا. اس کی پرواہ ہوتی تھی؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ ضرورت کس چیز کی تھی؟ صحیح سلفی منہج پر عمل کرنا اور چلنا ہے. یہی لوگ تھے نا، یہی انسان تھے، ان کی کوئی خواہشات نہیں تھی. صحابہ کی کوئی خواہش تھی کہ نہیں تھی؟ آسمان سے اتنے فرشتے نہیں تھے، بغیر خواہش کے نہیں تھے؟ ان کے سینے میں دل دھڑکتے تھے، ان کو بھی خواہشات تھی، ان کی بھی دنیا تھی، ان کی بھی بیوی اور بچے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آتی ہے، سربلندی کی بات آتی اور قربانی کی بات آتی، تو واللہ سب سے پہلا قدم صحابہ کرام کا ہوتا تھا. آخر کیا فرق ہے؟ انہوں نے اس آسان دین کو آسانی سے سمجھا ہے، ہم نے اس آسان دین کو مشکل بنا دیا ہے، ہمارے لیے سارے راستے مشکل ہو گئے. قربانی تو دور کی بات ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ دیکھ لیں آپ، واللہ اس لیے چھوٹا مسئلہ ہمیں پہاڑ جتنا لگتا ہے. ہمیں چھوٹا مسئلہ بتاؤں، وہ تبسم کا فوج عقی کا صدقہ، مسلمان بھائی جو ہے وہ دیکھے مسکرا کے بات کرنا، بعض لوگوں کے لیے پہاڑ ہے سر پہ، مجال ہے جو مسکرا جائے. سوال نہیں پیدا ہوتا، یار تمہارا مسلمان بھائی ہے، نہ اس نے تمہیں قرض لیا ہوا ہے، نہ تو تم نے اس کو کوئی قرض دینا ہے، نہ اس سے تم سے کوئی لینا ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ مسکرا کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ شریعت کی بنیاد تعلیم سے دور ہے. دل میں اصل مسئلہ جو ہونٹوں میں نہیں ہے، چہرے پہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہاں سینے کے اندر دل میں ہے. دل میں بغض ہے، نفرت ہے، غلاظت سے بھرا ہوا ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، شرک ہے، بدعات اور خرافات ہے، گنتے جائیں آپ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ نکلے گا کہ شریعت ہی مشکل ہو جاتی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم لوگ وعدہ کر لیتے تو وعدے خلافی ہو جاتے، یعنی تم جنگ نہ کر سکتے تھے. ولیکن، لیکن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا، اللہ تعالیٰ نے کام کر ڈالنا تھا اور وہ ہوا جیس اللہ نے چاہا. اسے پہلے اللہ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، ابتدا میں فرما دیا پہلے. اب دیکھیں کیوں، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ويحيى من حيا عن بينه. سبحان الله. جس نے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل یقین کے ساتھ ہلاک ہو کہ میں نے حق کو چھوڑا ہے اور میں چھوڑ کے اپنی آنکھوں سے دیکھوں میں ہلاک ہو رہا ہوں. فرقان ہو گیا نا, حق اور باطل کی جنگ تھی نا, واضح ہو گیا نا حق پر کون ہے باطل پہ کون ہے. ابو جہل نے دیکھ لیا نا, ابو جہل نے خود دعا کی تھی, اے اللہ تعالی ہم میں سے, یعنی ہم لوگ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں, ہم میں سے جو بھی حق پر ہے اسے کامیابی عطا فرما, جو باطل پہ ہے اللہ تعالیٰ اسے ناکام کر دے اور ہلاک کر دے. تو ہلاک کون ہوا؟ اپنی آنکھوں سے آخری سانسیں ہیں. کیا کہا اس نے؟ کلمہ پڑھ لیا تو پھر یقین ہوا کہ نہیں؟ جو ہلاک ہو رہا ہے یقین پر ہلاک ہو رہا ہے کہ وہ باطل پہ تھا, کفر پہ تھا, یا ابھی بھی شک و شبہ ہے اسے؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ دیکھے کیسے فرما رہے ہیں, لیہلک من ہلک عن بینہ, تاکہ اللہ تعالیٰ جسے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اسے یقین کے ساتھ بینت پر, برہان اور دلیل پر اسے ہلاک کر دے, تاکہ مرتے وقت اسے ہی پتا ہو کہ اسے زندگی ساری غلط کیا تھا, کفر کا راستہ اختیار کر کے اور مومنوں سے دوستی مول لے کے اس نے دشمنی بول کر اس نے اچھا نہیں کیا. کاش وہ دوستی کر لیتے اور راہ راست پہ آ جاتے. وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, اور جو بچ گئے ہیں جو زندہ رہے ہیں وہ بھی یقین پر اب زندہ رہیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو ایسے آتی ہے, حق اور باطل کے بیچ میں جب فرقان ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے, اگرچہ آزمائش سے گزر کر دل دھڑکنا کیوں نہ شروع ہو جائے. وقت آج دل دھڑک رہے تھے, پریشانی تھی کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر تم لوگ وقت مقرر کرتے جنگ کا تو کبھی نہ ہو سکتی تھی, کیونکہ ابھی ابتدا ہے, ابھی آزمائش کا وقت ہے, ابھی یقیناً کچھ دیکھنا ہے, اس دین کی ابھی مزے چکھنے ہیں, ابھی تو پہلا قدم ہے, پہلی جنگ ہے. سبحان اللہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ لَسَمِيعٌ خوب سننے والا, عَلِيمٌ خوب جاننے والا ہے. صرف اللہ تعالیٰ سنتا جانتا نہیں بلکہ خوب بہت زیادہ سنتا ہے اور خوب بہت زیادہ جانتا ہے. وہاں پہ واضح رد ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں. اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر کون سا صیغہ ہے؟ سو مبالغہ ہے, یعنی صرف سنتا نہیں ہے خوب سنتا ہے. ایک شخص کہتا ہے یار میں خوب سنتا ہوں, کچھ ایسا کہ نہیں تم بہرے ہو, تہمت ہے کہ نہیں؟ اور مخلوق پر آپ اپنے جیسے انسان پر تہمت لگانا, بہتان لگانا کیا حکم ہے؟ حرام ہے. اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانا کا کیا حکم ہے؟ کوئی ایک ہے اللہ تعالیٰ فرمائے میں سمیع ہوں اور علیم ہوں, میں خوب سنتا ہوں اور خوب جانتا ہوں, اور کوئی شخص آ کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا جانتا نہیں ہے کیونکہ مخلوق سے مشابہت ہوتی ہے تو ہم مانتے نہیں ہیں. اتنی عجب بات ہے واللہ, یہ لوگ پتہ نہیں سانس کیسے لیتے ہیں ایسی باتیں کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا سمیع العلیم, سمیع جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے, جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے اکثر قرآن یہ دیکھتے ہیں آپ سمیع العلیم, دونوں میں کیا تعلق ہے؟ گہرا تعلق ہے, کیونکہ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ بات کر رہا ہوتا ہے یا وہ کچھ چھپا رہا ہوتا ہے. جب بات کرتے تو خوب سننے والا ہے, اچھا اگر بات نہیں کرتے دل میں کچھ کہہ رہے ہو تو چھپی بات کو وہ خوب جاننے والا ہے. تو سمیع العلیم اکثر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ایک ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری حالت ہی ایسی ہوتی ہے, یا تو کچھ جرت کر کے کچھ بول لیتے ہیں کبھی کبھی, اور کبھی بزدل ہو کے چھپا لیتے ہیں. آپ سے تو ہم چھپا سکتے ہیں, اس رب سے کون چھپا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یریکہم, اب اور مزے کی باتیں سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا, جنگ ہونی تھی نا, وقت مقرر ہے, جنگ ہونی تھی, اللہ تعالیٰ نے کامیابی اپنے پیاروں کو عطا کرنی تھی, لیکن اس کامیابی کے لیے دیکھیے آزمائش تو تھی, لیکن مدد تو دیکھ کے آزمائش کے اللہ نے مدد کتنی کی ہے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں, ان میں سے آگے جتنے بھی پہلے 6-7-8 پوائنٹ تھے, اب اور احسانات دیکھے اللہ تعالیٰ, یہ بھی احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ کامیابی میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو سامنے لے کے آتے ہیں. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا, جب اللہ تعالیٰ نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سوتے ہوئے نیند میں خواب کی حالت میں ان کو تھوڑا کر کے دکھایا, آپ سب نے خواب دیکھا کہ مشرکین جو ہے تھوڑے سے لوگ ہیں, زیادہ نہیں ہیں, تو ہمت اور بڑھتی ہے کہ نہیں؟ حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, ایک چیز بتا دوں میں آپ کو, انبیاء خواب سچے ہوتے ہیں کہ نہیں, تو پھر کیا مطلب ہے, تھے تو وہ زیادہ, کہ جھوٹا خواب انہیں بھی دیکھتا ہے, میرے بھائی وہ تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں, اندر سے کھوکھلے ہیں, اندر سے فارغ ہیں, قلیل ہیں. یعنی یہ جو 313 ہے, 314 کی تعداد ہے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ, یہ ان 1000 سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے. اس لیے خواب میں کیسے دیکھنا تھا, اب کمزور تو نہیں دیکھا سکتا کہ ہوں بالکل کمزور اور ہڈی کی طرح ڈھانچے پڑے, نہیں, نمبر جو ہے نمبرنگ میں کوانٹیٹیولی کوالیٹیٹو, مسئلہ کوالٹی کا ہو رہا ہے, کوانٹیٹی کا مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوانٹی کو کم کر کے دکھایا ہے, حقیقتاً مقصود کوالٹی ہے, بات سمجھ آئے کہ نہیں. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دکھا دیتا خواب میں, لَفَشِلْتُمْ, تو آپ ضرور ناکام ہوتے ہیں. عجب سی بات ہے بھائی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی یاد کرو, وہ صحابہ کرام بھی سن رہے ہیں جیسے ہم سن رہے ہیں, اس آیت کو پڑھ رہے ہیں, ان پر نازل ہوئی ان کے زمانے میں, ابھی تھوڑی دیر پہلے جھگڑا ہو چکا تھا نا مال غنیمت پر, اب ایسی آیتیں آ رہی ہیں بار بار. صحابہ کرام کے لیے ایسا وقت تھا کہ وہ کہتے تھے کاش ہم ایسی بات کرتے نہیں, لیکن ہو گیا, بشر ہیں, آپس میں اختلاف ہوا اور ہر گروہ اپنی جگہ پہ سچا تھا, لیکن جب اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو باقی نہیں رکھا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, فوراً اس کے حل کے کس کی طرف گئے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یسألونک, یہاں سے ابتدا ہوئی, سوال کرتے انفال کے تعلق سے. آج ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے, فردوہ الی اللہ والرسول, یہ راستہ ہمیں دکھایا گیا ہے, اور واللہ جس نے بھی اس راستے کو اپنایا ہے فوراً مسئلہ حل ہو جاتا ہے, جس نے غلط راستے اپنائے ہیں, کوئی اپنے شیخ کے پاس جا رہا ہے, کوئی اپنے پیر کے پاس جا رہا ہے, کوئی اپنے عقل کے طرف جا رہا ہے, کوئی اپنے خوابوں کی طرف جا رہا ہے, تو پھر مسئلے کبھی حل نہیں ہوتے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا, اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دکھا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دکھا دیتا, لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور تم لوگ آپس میں جھگڑا بھی ہو جاتا, نزاع ہو جاتا, بعض کہتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, لڑتے ہیں, بعض کہتے ہیں ہم نہیں لڑتے, اتنی تعداد میں ہم کیا کر سکتے ہیں, پہلی جنگ ہے, تو آزمائش ہے ایمان کی. ثابت قدمی کہاں سے آ رہی ہے, دیکھیں ثابت قدمی کیسے ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثابت قدمی جو ملی ایسے نہیں ملی, اس کے پہلے کوئی دواعی ہے, کوئی اسباب ہیں, ان اسباب کو اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیسے ثابت قدمی تمہیں ملی ہے. ولیکن اللہ سلم, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لیا, نہ نزاع ہوا, نہ جھگڑا ہوا, اور نہ ہی ناکامی ہوئی, بلکہ اتفاق ہوا اور کامیابی ہوئی. کس کی طرف سے ہوئی, ابتدا کیا تھی, خواب, خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا. اچھا, انہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے. کس کے سینوں میں, زبان سے تو سب کہہ رہے تھے نا کہ ہم تیار ہیں, اندر کی حالت اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا, اس لیے سلامتی اور کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. کسی شخص کا کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے, اور نہ ہی اس وقت پر کوئی احسان ہے, سبحان اللہ. اچھا, اب دیکھیں, وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. اچھا, اب خواب کی بات ختم ہوئی, اب حقیقت کی طرف دیکھیں. خواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیا, اب انہوں نے جب دیکھا کہ واقعی درست ہے کہ نہیں, اب دیکھیں ہوا کیا ہے. اور جب اللہ تعالی نے تمہیں دکھایا, ان کو دکھایا, اللہ تعالی نے تمہیں ان کو دکھایا, لوگوں کو دکھایا, اِذِ الْتَقَيْتُمْ, جب آمنا سامنا ہوا تم لوگوں کا, دونوں جماعتوں کا, فی اعینکم, تمہاری آنکھوں میں, قلیلاً, تھوڑے, تھے تو 1000, تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا, وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اسی وقت ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کم کر دکھایا ان کی آنکھوں میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مشرکیوں کو دیکھ رہے ہیں کم تعداد میں، یعنی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہی لوگ ہیں سارے، یہ کیا کریں گے. اور مشرکین کی آنکھوں میں کیا دکھایا؟ وَيُقَلِّلُكُمْ، جتنی تھے ان سے بھی زیادہ کم کر کے دکھایا. کیوں؟ تاکہ مزید آگے بڑھے، رکے نہیں. اگر وہ تھوڑا زیادہ دیکھ لیتے تو جنگ ہی نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ چاہتا ان کو 10,000 کی تعداد دکھا دیتا، نہیں کر سکتا، کن فیکون ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی تعداد اس سے بھی کم کر کے ان کو دکھایا. کیوں؟ لیقضی اللہ امرًا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا، جو فیصلہ کر چکا تھا، وہ ہو کے رہنا تھا، اور وہی ہوا. جنگ ہونی تھی، جنگ ہوئی. کیسے جنگ ہوئی؟ اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. اگر اسباب اس وقت لوگوں کے حوالے ہوتے، لوگ خود کچھ کرتے، تو شاید ہو سکتے جنگ نہ ہوتی، نہ مشرکین کی طرف سے ابتدا ہوتی اور نہ مومنوں کی طرف سے ابتدا ہوتی. تو جنگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی. لیکن اس کے اسباب دیکھیں آپ. اب مجھے بتائیں، ایک وقت میں ایک چیز زیادہ اور کم ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایک وقت میں ایک چیز زیادہ بھی ہے، کم بھی ہے، دونوں متضادات ہیں. چیز یا تو زیادہ ہوگی یا کم ہوگی. ایک ہی وقت میں زیادہ کم کیسے ہو سکتی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء، بارک اللہ، یہ جواب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. زیادہ کو زیادہ کر دے، زیادہ کو کم کر دے، زیادہ کم کو ایک ساتھ ملا دے، اسی کی مرضی ہے. یہ آیت جو ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 44 جو ہے، واضح دلیل ہے اس مسئلے کی. جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو جا کے سمجھائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے معاملات کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. جو معاملات جنگ کے ہوں یا امن کے ہوں، اچھے اوقات ہوں، برے اوقات ہوں، سارے معاملات کہ واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. جو لوگ مر رہے ہیں ایمان پر یا کفر کے، یا کفر پر، دونوں کی تو واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو ہر چیز کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف. کیوں؟ کیونکہ باقی صرف اللہ تعالیٰ رہے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ پانچواں یا چھٹا ہے، پانچویں غالباً، چھٹا آخری ہے یہ. جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا. اب ثابت قدمی کے اسباب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئے ہیں. اب اے ایمان والا، تم نے کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ چھٹی ندا ہے اس سورت میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، جب تم لوگوں کا مقابلہ ہو، ملاقات ہو میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ، فئتن، کوئی گروہ مشرکین میں سے، فثبتو، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، ثابت قدم کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملے گی. کتنا ذکر کریں؟ فاذکروا اللہ کثیرا، جیسے سانس چل رہی ہے، کثیرا ویسے ذکر بھی ہونا چاہیے. مطلب یہ نہیں جیسے سانس ویسے ذکر کیا، اب سانسوں میں ذکر کو سمانے کی کوشش کریں صوفیوں کی طرح، یہ اللہ اللہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. ذکرن کثیرن کا معنی ہے کہ جتنی زیادہ آپ کا ذکر زبان سے آپ کر سکتے ہیں، کرتے رہیں دل کے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دل سے محسوس کرتے ہوئے، دل کے احساس کے ساتھ آپ زبان سے ذکر کریں. کیونکہ ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، سانسوں سے ذکر نہیں کیا جاتا. وَذْكُرُوا ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پالو، کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی ثابت قدمی سے جوڑ دی گئی ہے. ثابت قدمی کو اللہ کے ذکر سے جوڑ دیا گیا ہے، ذکر کثیر سے جوڑ دیا گیا ہے. اور سب سے بلند ذکر ہے، افضل ذکر، لا الہ الا اللہ، رباقیات الصالحات، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جو بھی اذکار ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کثرت سے درود پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، یہ سارے کے سارے اذکار کثرت سے پڑھتے رہیں، دل کے احساس کے ساتھ ثابت قدمی بھی ملتی ہے اور کامیابی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے. اب راستہ دکھایا جا رہا ہے کامیابی کا، ثابت قدمی کا ذکر کثیر تو ہوتا ہے، لیکن پھر ذکر کیسے ہوتا ہے اور پھر کامیابی کا راستہ کیسے اختیار کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ فرما برداری کرتے رہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور نزاع اختلاف کی شدت میں نہ پڑو، جھگڑے میں نہ پڑو. فتفشلوا، پھر تم ناکام ہو جاؤ اس اختلاف اور تفرقے کی وجہ سے. وتذهب ریحکم، اور تمہاری خوشبو تک نہ رہے. واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. خوبصورت آیت کی خوبصورت الفاظ پہ ذرا غور کریں. بات کی ابتدا ہوئی فرما برداری سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری. جب تک ہم فرما بردار ہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم ایک ساتھ ہیں، لیکن فرما برداری کیسے ہوگی، کس چیز پہ ہوگی؟ قرآن سے حدیث کی بنیاد پہ ہوگی. اور قرآن حدیث پر اتفاق کیسے ہو سکتا ہے جب ہماری سمجھ ایک جیسی ہوگی؟ سمجھ کیسے ایک جیسی ہوگی؟ جب راستہ ایسا اختیار کیا جائے گا سمجھنے کا جس میں تفریقہ کے اندیشے ہی نہ ہو، خاص طور پہ اصولی مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں. اور یہ ایک ہی راستہ ہے، منہج السلف، صحابہ کرام سلف صحیح کا راستہ اختیار کرنا. اگر یہ راستہ نہیں اختیار کیا گیا تو فرما برداری نہیں ہوگی صحیح طریقے سے، پھر تنازع بھی ہوگا، پھر ناکامی بھی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوگی اور ذلت و رسوائی بھی ہوگی. آج امت کا حال دیکھ لیں آپ، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تب اس پر قائم کیسے رہ سکتے؟ مشکل ہے نا، اس راستے پر قائم رہنا مشکل ہے کہ نہیں؟ اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واصبروا، اور صبر کرتے رہو اسی راستے پر، فرما برداری کے راستے پر صبر کرتے رہو، اتفاق پر صبر کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ کتنے شرف ہے صبر کرنے والوں کا، جن کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس، اور ان جیسے لوگوں کی طرح نہ ہو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے ہٹ درمی اور تکبر کی حالت میں، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، رياء الناس، ويصدون عن سبيل الله، اور لوگوں کو اللہ تعالی کے راستے سے روکتے ہوئے نکلے تھے. واللہ بما يعملون محيط، اور اللہ تعالی جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر محیط ہے، ان کا احاطہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے احاطے سے، اللہ کے علم سے، پکڑ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. خاص طور پہ یہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کے احاطہ میں بھی ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے، انہوں نے یہ کام کیا کیوں ہے؟ ہر دھرمی ہے، تکبر ہے، سینتان کے چند لوگوں کو دکھاوے کے لیے 1300 کا مجمع اکٹھا کر کے گانے بجانے والے، اور سارے یہ ساری چیز ہوئی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمالوں کو خوبصورت کر دکھایا. اور شیطان ہر بدکاری کو خوبصورت کرتا ہے، ہر نافرمانی کو خوبصورت کرتا ہے، یاد رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن جب کوئی نافرمانی کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو بہت خوبصورت لگتی ہے. آپ کوئی چیز بھی دیکھیں، زناکاری کو دیکھ لیں آپ، انسان کے طبع کے مطابق انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن شریعت نے یہاں کی حدیں لگائی ہیں، لگام دی ہے شہوت کو کہ نہیں یہ حرام ہے. اور جب انسان شریعت کی حدیں پار کر لیتا ہے تو پھر اسے ہر طرف سے خوبصورتی نظر آتی ہے، شیطان اسے چھوڑتا نہیں ہے. اس لیے غیر محرم یا زنا تو بعد میں حرام، ولا تقرب الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. صرف زنا سے منع نہیں کیا، زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا. کیوں؟ کیونکہ شیطان خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، ایک قدم تمہارا ہوتا ہے 10 قدم شیطان کے ہوتے ہیں قریب کرنے کے لیے. اس لیے حرام کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھانا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے مومن ہیں، ہم تو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ہمارا کیا جاتا ہے، ہم تو صبر کریں گے، آنے دو دیکھا جائے گا. اور جب پاؤں پھسلتا تو پھر برا پاؤں پھسلتا ہے. اللہ سب پریم فرمائے. اس لیے یاد رکھیں برائی کی طرف قدم تو دور کی بات ہے، سر اٹھا کے نہیں دیکھیں. اس لیے غضوا ابصارہم، سب سے پہلے غض البصر، زنا تو بعد میں ہے. اب اس کے جو بھی راستہ وہاں تک لے کے جاتا ہے زناکاری تک، سارے راستے بند کر دیے اللہ تعالیٰ نے. ایک نگاہ تمہاری، دوسری تمہارے اوپر ہے، حرام ہے. ایک تو جائز ہے، غلطی سے دیکھ لیا ایک عورت کو، اب ٹک ٹکی کیوں لگائی ہوئی ہے بھائی؟ کہتے ہیں ایک ابھی ایک ختم ہی نہیں ہوئی، دیکھتے ابھی ایک ہی ہے، ابھی ایک جا رہی دوسری، اب سر ادھر ادھر کروں گا یا آنکھیں بند ہوگی تو پھر دوسری ہوگی نا. ان للہ و ان الیہ راجعون. ایک تمہاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تمہارے اوپر ہے. دیکھنا نہیں، دیکھنے تک اختلاط سے، انٹرمنگل آف سیکس سے منع کیا ہے. اکیلے مرد اور عورت کی خلوت سے منع کیا ہے، اکیلے نہ بیٹھے. تیسرا شیطان ہوتا ہے. عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ محرم کا سفر نہیں کر سکتی. یہ ساری چیزیں کیوں، کس سے منع کیے جا رہے ہیں؟ حقیقت مقصد کیا ہے؟ کہ وہاں تک نہ جا پہنچیں جو سب سے بڑا گناہ ہے. سبحان اللہ. تو شیطان ہمیشہ برائی کو اچھا کر کے دکھاتے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، شیطان نے یہ بھی کہا کہ تمہارا کوئی بھی، تم پر کوئی بھی غالب نہیں ہو سکتا آج لوگوں میں سے. وہ ان جار ان لکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تم ہی غالب رہو گے، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. کہاں اللہ تعالیٰ کا ساتھ اور کہاں شیطان کا ساتھ. اور شیطان ہمیشہ جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اپنے آپ اپنے اندر کوئی مضبوطی سی محسوس کرتا ہے، وہ مضبوطی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. جب مومن ایمان کے راستے پہ چلتا ہے اور وہاں پہ مضبوطی محسوس کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے. تو شیطان حرام کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور پھر بعضوں کا پہلے انسان ڈرا رہتا ہے، پھر جب عزم کرتا ہے قریب جاتا ہے، پھر تھوڑی سی تبدیلی محسوس کرتا ہے، رغبت اس کی بڑھ جاتی ہے، پاؤں بھی لرزن بند ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس میں تقویت سی محسوس ہوتی ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ شیطان کا راستہ ہے. تو یہ شیطان وسوسہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. فلما تراءت الفئتان، جب دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے آئے، نقص علی عقبیہ، تو پھر اوندھے پاؤں چل کے دوڑ گیا. وقال انی بری منکم، اور کہا میں تم سے بری ہوں. انی ارى ما لا ترون، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. شیطان نے فرشتے دیکھ لیے. ہمارے جو شیطان ہے نا قرین ہے، شیطان ہمارے دیکھ لیتے ہیں. دل میں وسوسہ کر رہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، قدم بڑھاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، آج تم غالب ہی رہو گے. جب دیکھا اللہ تعالیٰ کی مدد کو دیکھا، پتہ چلا اب خیر نہیں ہے، دوڑ گیا. اور یہ بھی گواہی دے کے گیا، انی ارى ما لا ترون، میں تو وہ دیکھ رہا جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ. سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. کیوں؟ واللہ، سن لے ذرا سن لے، واللہ شدید العقاب. کیوں خوف لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں دوڑ گئے یہاں سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے، بہت سخت عذاب ہے. شیطان بھی دہل گیا، شیطان بھی بھاگ گیا، لیکن بعض شیطان الانس نہیں ڈرتے، حق کو بھی دیکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو جیسے اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرنے کی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا جو حق ہے وہ ڈال دے. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہتے ہیں غر هؤلاء دینهم، یہ تو اپنے دین سے مغرور ہو گئے، وہ کیا ہو گئے تو دیکھتے نہیں کیسے یہ لڑائی کریں گے، کس طریقے سے یہ کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے، نہ تو ان کی تعداد ہے نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، بشرطے کہ حق التوکل ہو. قرآن مجید جب جہاں پہ لفظ نا یہ توکل علی اللہ، تو حق التوکل مقصد ہوتا ہے. حق التوکل کیا ہوتا ہے؟ کہ اسباب شرعیہ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اللہ پہ بھروسہ کرنا، تو اسباب شرعیہ بھی ضروری ہوتی ہیں، ورنہ پھر توکل نہیں ہوتا، پھر تواکل ہوتا ہے. فإن اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے. ولو ترى امر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھ لیتے، اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه، جب فرشتے مومنوں کی روح قبض کرتے ہوئے، يضربون وجوههم وادبارهم، روح قبض بھی کی فرشتوں نے اور پھر مارتے ہوئے روح کو قبض کیا، سوری مومنوں کو، الذين كفروا کافروں کو، مطلب مومنوں کا معذرت. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکہ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھ لیتے جب فرشتوں نے کافروں کی روح قبض کرتے ہوئے ان کی حالت کیا کی تھی، یضربون، ان کو مارتے تھے، وجوہم، چہروں پر، وادبارہم، اور پشتوں پر، یعنی عذاب اس وقت سے شروع ہوا، موت کے وقت سے شروع ہوا. وذوقوا عذاب الحریق، اور اصل عذاب کا مزہ تم نے چکھنا ہے، عذاب حریق کا، جہنم کے عذاب کا. اور کافروں کے لیے دنیا میں ہی قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑا بن جاتی ہے. ذالک، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، تکلیفیں کیوں ہیں؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو اعمال تم کر چکے ہو. وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ہی ایسے تھے جن کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی. تو مجرم کو سزا دینا ظلم ہے یا انصاف ہے؟ دنیا کے کسی قانون میں دیکھ لیں آپ، دنیا داروں کے قانون میں دیکھ لیں آپ، دنیا والوں کے قانون میں دیکھ لیں آپ، مجرم کو جب سزا دی جاتی ہے، اگرچہ وہ مشکل سے مشکل سزا کیوں نہ ہو، تو مجرم جب سزا دی جاتی ہے اس کے جرم کے مطابق، تو وہ عین انصاف ہوتا ہے، ظلم نہیں ہوتا. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، جیسا کہ آل فرعون اور جو ان سے پہلے تھے، ان کا جو عمل تھا، جو ان کا راستہ تھا، جو ان کی سنت تھی، کفر کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے کیا کیا، کیا ان کا راستہ تھا، کیا ان کی سنت تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفروا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کفر کیا. فأخذهم اللہ بذنوبهم، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، عذاب دیا، کس وجہ سے؟ بذنوبهم، ان کے گناہوں کے سبب، ان گناہوں کی وجہ سے. با جو ہے یہاں پہ سبب، یہ سبب کہ گناہوں کے سبب، بذنوبهم، با حرف جر یہاں پہ سبب کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب پکڑا، سزا دی، آل فرعون اور جو ان سے پہلے بدکار کافر لوگ تھے، جب ان کو سزا ملی، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ ان کے ہی گناہ. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور سخت عذاب والا ہے، طاقتور، سخت عذاب والا ہے. ذلك بان الله، اور اس لیے بھی کہ بے شک اللہ تعالی، لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم، اللہ تعالی کبھی بھی کسی قوم پر نعمت نازل کرنے کے بعد اسے تبدیل نہیں کرتا، حتى يغير ما بانفسهم، جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے. وان الله سميع عليم، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. نعمتیں تھیں فرعون پر، بہت ساری نعمتیں تھیں آل فرعون پر، بہت ساری نعمتیں تھیں، قوم ہود اور قوم عاد، یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے، قوم نوح علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سارے کے سارے جو تھے، ان پر بہت ساری نعمتیں تھیں. لیکن جب انہوں نے ان نعمتوں کا شکر نہیں کیا اور کفر کا راستہ اختیار کیا، تبدیلی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جب وہ تبدیل ہوئے تو پھر آسمان سے بھی تبدیلی آئی اور وہ نعمتیں ساری کی ساری چھین لی گئی اور سوائے عذاب علیم کے کچھ باقی نہ رہا. اس لیے جب بھی یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا لمحہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اگر ان پر شکر نہیں کریں گے تبدیلی ہم سے ہوگی، پھر کوئی دیر ہے کہ تبدیلی وہاں سے لیا جائے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. اجو مت کا حال دیکھ لیں، بہت سے نعمتیں ہیں والله، توحید کی نعمت، سنت کی نعمت، قرآن کی نعمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نعمت، صحابہ کرام کی منہج کی نعمت، اور یہ سارا مجموعہ دین اسلام، اسلام کی نعمت. کیا یہ کم ہے؟ اس نعمت کا ہم نے کیا شکر ادا کیا؟ میں جھوٹ، فریب، سود خوری، زناکاری، بدکاری، قتل و غارت کی بات نہیں کروں گا. شرک اور بدعات اور خرافات آج امت میں کیوں موجود ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کو جھٹلانا نہیں ہے، ناشکری نہیں ہے. ناشکری ہم کرتے ہیں، پھر جب سزا ملتی ہے تو پھر ہم روتے کیوں ہیں، چیختے کیوں ہیں؟ کیوں آج ہم کہتے ہیں کہ ہم آج ذلیل و رسوا ہیں، آج ہم پریشان ہیں؟ پورے مسلمان امت کو دیکھ لیں آپ، مشرق سے مغرب تک پس رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ سن لیں اللہ تعالیٰ کا فرمان، ذلک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. امن و مال کی نعمت ہے، آج کیوں امن بعض ملکوں سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بد امنی سی چھائی جا رہی ہے آہستہ آہستہ؟ وجہ کیا ہے؟ امن کی نعمت تھی، شکر کیا؟ شکر زبان سے ہوتا ہے، صرف زبان. کاش زبان سے کر لیتے، کہاں زبان کا شکر ہے اور کہاں اصل شکر؟ عمل سے، وعمل آل داؤد شکر، توحید سے، اتباع سنت سے شکر کیا جاتا ہے. امن کی نعمت، پھر دیکھیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اس ٹیکنالوجی کی تمدن کے زمانے میں بحران کیوں ہو جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کھانے پینے کی اشیاء میں کمی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایمان میں کمی ہوتی جا رہی ہے، سلامت بابا، کیونکہ ہماری حالت بگڑتی جا رہی ہے. تبدیل ہوئے ہیں ہم لوگ، اللہ کی نعمتوں کے ہم ناشکرے ہیں. جب ناشکری ہوتی ہے تو پھر سزا بھی ہوتی ہے. واللہ جب تک ہم ایک ایک نعمت کی قدر نہیں کریں گے، وہ سب سے بلند ہے، سب سے عظیم نعمت ہے توحید کی نعمت، اتباع سنت کی نعمت، اس دین اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، اگر ہم ان نعمت کی قدر نہیں کریں گے اور ابھی بھی نہیں سمجھیں گے، نہیں سوچیں گے، ابھی اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے، تو یہ ذلت بڑھتی جائے گی، رسوائی بڑھتی جائے گی. آپ علاج کر کے دیکھ لیں، دنیا جہاں کے علاج کروا لیں، آپ دنیا جہاں کے میڈیا والوں کو بلا کے، ایکسپرٹ لوگوں کو بلا کے علاج کرنا شروع کر دیں، آپ واللہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا حل؟ کیونکہ آپ لوگ علاج کرنا چاہتے ہیں، علاج کر رہے ہیں سمٹمز کا، اصل جڑ کا نہیں، بیماری کا نہیں. جو بیماری کے اعراض ہیں بد امنی ہے ایک وجہ. اب بد امنی کو ختم کرنے کے لیے میٹنگیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا. بد امنی ہو کیوں رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ مہنگائی ہو رہی ہے، بجلی کا بحران ہے، پانی کا بحران ہے. اصل بحران تو کس چیز کا ہے؟ خیر کا بحران ہے، ایمان کا بحران ہے، جس کی وجہ سے شر اور بد امنی اور بےمانی عام ہوتی جا رہی ہے. کرپشن کرپشن کی بات ہم کرتے ہیں، اب کرپشن کے خاتمے کے لیے ملینز آف ڈالرز لگائے جا رہے ہیں، ختم ہوئی. میں مسلم ملک کی بات کر رہا ہوں، کروڑوں اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں اور جتنی کھائے جاتے اتنے لگائے نہیں جاتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحیح علاج نہیں کر رہے. صحیح علاج کیا ہے؟ واپسی ہے، توبہ ہے، انابت ہے، غلطی ہم سب سے ہوتی ہے، لیکن غلطی کرنے والا غلطی کرتا رہے اور کہے میں علاج بھی چاہتا ہوں، ممکن ہے؟ جب تک آپ غلطی سے توبہ نہیں کریں گے، اپنی غلطی کو سدھارو گے نہیں، تو علاج کیسے ہوگا؟ ایک شخص کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں سگریٹ نوشی سے، علاج کرانا چاہے سگریٹ بھی پی رہا ہے، تو پہلے بند تو کرو، سگریٹ روکو پھر علاج کرواؤ، سگریٹ بھی پینی ہے علاج بھی کرنا ہے، فائدہ ہے. اس لیے سب سے پہلے روکو، ان نعمتوں کو قدر کرو. جب نعمتوں کی قدر ہوتی ہے پھر شکر دروازے بھی کھل جاتے ہیں، آپ شکر کرنے والے بھی بن جاتے ہیں. پھر جب شکر کرنے والے بن جاتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بقا اور وجود بھی باقی رہتے ہیں، اور اس میں برکتیں اور مزید خیر بھی عام ہو جاتا ہے. آگے انشاءاللہ اگلے درس میں جہاں پہ رکے، آیت نمبر 53 پر رکے ہیں، یہیں سے انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے.